فرمایا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حد سے گزر گیا، اسراف کیا جس نے، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا. اللہ بدلہ لیتا ہے. اسراف کون کرتا ہے؟ جو خواہشوں میں ڈوبا ہوتا ہے. وہی بھولتا ہے دین کو جس کی دنیا بہت بڑی ہے. خواہشات میں ڈوبا ہوا بندہ دین پہ نہیں جمتا. لکھ لیں، جب تک دنیا کی محبت آپ کے میرے دل سے کھرچی نہیں جائے گی نا، میں اس کتاب کے لیے صبر نہیں کروں گی، نہ سفر کروں گی نہ صبر کروں گی، کیونکہ میرے پلان بہت ہیں. آدھی رات تک تو میں دنیا کو سمیٹتے سمارٹتے سوتی ہوں، میں کیسے صبح اٹھوں گی؟ فجر بھی پڑھتی ہوں اس وجہ سے کہ مجبوری ہے، نہ پڑھی تو اسلام سے نام کٹ جائے گا. کتاب سے کٹتا ہے تو کٹنے دیجیے، کون کیئر کرتا ہے اس بات کی؟ دنیا کی محبت بندے کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ پھر. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. امیجن تو کریے، کوئی تکلیف جو کبھی آپ کو آئی ہو چلی گئی نا، جہنم کی تکلیفیں نہیں جائیں گی. وہاں کے درد، وہاں کی تکلیفیں، وہاں کے زخم کبھی نہیں سلیں گے. اللہ ہم سب کو بھی بچائے اور پیاروں کو بھی بچا دے. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو؟ یعنی یہ بہت بہت بڑے بنتے ہیں، کیا ان سے بڑے بڑے نہیں دنیا سے چلے گئے؟ ان کو ان سے بھی کوئی عقل نہیں آئی؟ کتنی بستیاں تباہ ہو گئیں. يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ، یہ تو چلتے پھرتے تھے ان کی اپنی ہی آبادیوں میں. آج ان گھروں میں ہم رہتے ہیں، گھر کو آج جا کے دیکھیے، ایسٹیمیشن کیجیے کہ یہ گھر کتنا پرانا ہے. اب جس گھر میں آپ رہتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں کے گھروں کے بارے میں عام بات ہے کہ عموماً 80-90 سے بلکہ 100 سال پرانے ہیں، بیٹھ کے پوچھئے وقت سے کہ میرے سے پہلے اس گھر میں کون رہتا تھا، کتنے آئے کتنے گئے. تو آج میں ہوں کل میں نہیں رہوں گی. ان نفی ذالک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. نوحا، نوحیت ان کی جمع، پیچھے بھی گزرا تھا، صاحب عقل. مکہ والوں کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شام جاتے ہو تو راستے میں یہ بستیاں اجڑی ہوئی دیکھا کرو، کدھر گئیں. تم ان سے سبق نہیں لے رہے، اس نبی کی قدر نہیں کر رہے، تو کل تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے. عبرت لو، دیکھو ان سب کو، اور دنیا سے گزرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. غور کرو، فکر کرو، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ طوفان کیوں آتے ہیں، یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ تم کب تک بچو گے اللہ کی پکڑ سے؟ اب اس کے بعد اگلی جو آخری 6 آیتیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیے بغیر آپ کو تسلیاں دی جا رہی ہیں. سورت کا شروع یاد کر لیجئے، مشکل حالات کی یہ سورت ہے. آپ کو تسلیاں دینے کے لیے قصے کہانیاں سنا کے اب اصل بات پہ لایا جا رہا ہے. کیا؟ آیت 129، وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو چمٹ جانے والا ہوتا، واجل مسمہ، اور ایک خاص وقت. ایک سٹریچ میں پڑھوں اس پورے جملے کو تو کیا مطلب ہے؟ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا. جواب ہے اس بات کا کہ یہ مکہ والے آپ کو اتنا ستاتے ہیں، آپ کی نا قدری کرتے ہیں، تو ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کا نبی بے بس ہے، اللہ تو نہیں بے بس، بلال بے بس ہے، بلال کا رب تو نہیں بے بس. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کی سنت ہے کہ وقت پورا ہونے پہ پکڑتا ہے. اصل ترتیب اگر آپ عبارت کی دیکھیں نا، آپ ذرا آیت کے اوپر نظر جمائیے اور آپ سنیے میرے منہ سے، کیونکہ اس میں تقدیم اور تاخیر ہے، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ دوبارہ کیا آپ کے سامنے. اصل ترتیب یوں بنتی ہے، وَلَوْ لَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ وَأَجَلٌ مُسَمَّى لَكَانَ لِزَامًا، کہ اگر اللہ کی پکڑ کے لیے ایک خاص وقت کا انتظار نہ ہوتا نا، تو پھر اللہ ان کو پکڑ چکا ہوتا. مطلب یہ ہے کہ فکر نہ کریں، پکڑے جائیں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا، لزامہ، لام زامیم، لزیمہ یلزیمو سے چمٹنا، اسی سے لفظ الزام بھی ہے، کیونکہ الزام جب کسی پہ لگتا ہے تو چمٹ ہی جاتا ہے، پھر اس کی جان نہیں چھٹتی، بیڈ ریپیوٹیڈ ہو جاتا ہے. تو جب عذاب لگے گا تو چھٹے گا نہیں. واجل مسمہ سے یہاں مراد ہے قیامت کا عذاب، یعنی دنیا میں تو تکلیفیں آ رہی ہیں جو آ رہی ہیں، آخرت میں بھی جو پکڑ ہونی ہے وہ بڑی سخت ہونے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کیجئے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر اس پہ جو یہ کہتے ہیں، یہ تو نہیں بدل رہے نا، آپ بدل جائیں اور آپ کیا کریں، آپ ان کی باتوں پہ دل دکھی کرنا چھوڑ دیں، آپ ان کے اگنور کرنے پہ پریشان نہ ہوں، ان کے اس کتاب کی طرف نہ آنے پہ پریشان نہ ہوں، کیا کریں پھر جب دل دکھے ان کی حالت پہ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کیجیے، سبحان اللہ پڑھا کریں، اللہ کو یاد کریں، ذکر کر لیں، پھر آپ کو یہ بھول جائیں گے، ان کی پریشانیاں جو آپ کو ملتی ہیں ان سے یہ بھول جائیں گی، کب، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے سے لے کے غروب ہونے سے پہلے تک، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے، اور وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے اطراف میں بھی. اب اس آیت پہ بات کیجئے، اس ایک بات میں جو سبق کا لفظ ہے نا، یہ نماز کے لیے آیا ہے، تسبیح کہہ کر نماز مراد ہے، اور یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض دفعہ جز بول کے کل اور کل بول کے جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوری نماز کیا ہے، تسبیح ہی تو ہے، تسبیحات ہیں یا دعائیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اس میں پانچ نمازوں کے اوقات آ گئے ہیں انڈائریکٹ، اور حیرت ہوگی آپ کو پورے قرآن میں ڈائریکٹلی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں ہے، کیونکہ حدیث کو چھوڑو نہیں، حدیث کو بھی پڑھو گے تو تمہیں قرآن سمجھ آئے گا. کہاں ہے پانچ نمازیں، یہ دیکھیے جو پہلی اشارہ ہے نا، بحمد ربی کا، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، اس سے مراد کون سے، فجر اور مغرب. فجر کب ہوتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور مغرب کب ہوتی ہے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یہ ہو گئی فجر اور مغرب. من آنا اللیل میں رات کا وقت، عشاء کی نماز آ گئی، اور اطراف النہار دن کے کنارے، ظہر اور عصر. ظہر کا وقت میں سورج بالکل اوپر جا رہا ہے اور عصر میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو پانچ نمازوں کے اوقات اس میں ہیں. اور اسی طرح اس میں اگر آپ صلاۃ الضحیٰ اور چار کو بھی لے لیں تو نفلی نمازیں بھی آ جاتی ہیں. گویا کہ خوبصورت طریقے سے نمازوں کا وقت بانٹ دیا. بھئی کیوں اتنے وقت رکھے اکٹھے کر کے، ایک ہی گھنٹہ ساری رات میں عبادت کروا لی جاتی، حکمت کیا ہے اس طرح بریکس لینے میں، کہ تم کام چھوڑو تاکہ اللہ کو دکھے کہ تم اس کے لیے کچھ چھوڑ سکتے ہو، اور یہ سب کچھ آپ کے رب نے آپ کو بریکس دلوائی ہیں، ورنہ تو شاید کبھی نہ بندہ چھوٹے کام سارا دن کرتا رہے. کبھی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، اب لڑنے والے بھی نمازی ہوتے ہیں، کئی دفعہ وہ کہتے ہیں اچھا اب نماز پڑھو، نماز پڑھی، غصہ دور ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی. بعض دفعہ کئی ایسی انوانٹیڈ کالز آئی ہوتی ہیں، نماز ہو گئی، آپ کہتے ہیں جی نماز کا وقت ہے، جان چھٹ جاتی ہے. تو نماز انسان کو بہت زیادہ چیزوں سے بچاتی ہے. کہا یہ پانچ نمازیں کیوں پڑھیں، بڑا اہم نقطہ ہے، لعلک ترضیٰ، کیوں پڑھتے ہیں ہم نماز، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں، نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، غلط ہے، لعلک ترضیٰ، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، یہ ہے نماز کی روح. بہت ترجمہ اس کا غلط لکھتے ہیں لوگ، ایسی رواں روی میں لکھ دیتے ہیں نا، کیونکہ مفہوم یہی لگتا ہے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. مطلب کیا ہے کہ عبادت سے رب تو بعد میں خوش ہوگا، میں پہلے خوش ہوں. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعاؤں میں ایک دعا بھی ہے نا، کہ اللہ جب دنیا والے دنیا کی چیزوں سے آنکھیں ٹھنڈی کریں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت میں رکھ دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ اور ام کلثوم، یعنی میری بیٹیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا نمازوں کا شوق دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کو اللہ کی یہ بات سچ لگتی ہے. وہ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں جتنے خوش لوگ پکنک منا کے آتے ہوئے نہیں ہوتے. اس طرح نہیں وہ چلتے کودتے خوش ہوتے کہ ہم بہت خوش ہیں، وہ وہاں سے بھی تھکے ہوئے روتے دھوتے آتے ہیں، اور وہ جو فجر اور تہجدوں میں اٹھ کے جانے ہیں، اٹھنے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت بھی خوشیاں مناتے ہیں. خود سے پوچھئے کیا میری عبادت مجھے خوشی دے رہی، کیا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں میری نماز سے یا بوجھ ہے. تو عبادت کا جو سب سے پہلا تحفہ انسان کو ملتا ہے نا، لاللہ کا دردہ. اور اگر آپ اس کو پیچھے والی آئے سے ملا لیں نا، معیشت دنکا سے، تو جو عبادت میں کمی ہے نا اس کا نقصان معیشت انزن کا. پانچ نمازیں اگر آپ شعور سے پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے، غم نہیں ہوگا، یہ کبھی زندگی میں سوچ ہی نہیں سکتے آپ کہ آپ کی زندگیوں میں اس طرح کے دکھ آ جائیں کہ جو بٹتے نہیں. پانچ دفعہ کسی سے بات ہو اور آپ اس کو اپنا دکھ سکھ سنا لیں تو کیا پھر دل میں کوئی بات رہتی ہے؟ تو آپ اللہ سے دکھ سکھ کرنا سیکھیں، غیبتیں کریں شوق سے کریں، اللہ سے کریں. آپ شکوے کریں، گلے کریں، ناراضگیوں کا اظہار کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کریں. آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ باتیں کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، نہ کوئی نامۂ اعمال میں بری چیز ہوگی نہ کسی اور میں. یہ ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے مسنون دعا ہے. مجھے یہ دعا سے میں پسند بہت ہے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر دوں. آپ لوگ بھی انشاءاللہ جب یہ دعائیں سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس آیت کی روح ملتی ہے، میں تو ہلکا سا آپ کے سامنے اس کو رکھتی ہوں. اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی. اتنی بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ موت میرے لیے بہتر ہے. اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادتی. اے اللہ، میں غائب اور حاضر میں تجھ سے ڈرنے کا سوال کرتا ہوں، اور رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتا ہوں. محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، اور آگے آپ دیکھیے گا واسألک نعیما لا ینفد، اور ان نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو. واسألک قرۃ عین لا تنقطع، اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں. واسألک الرضا بعد القضا، اور اپنی تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں. واسألک برد العیش بعد الموت، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ٹھنڈی زندگی کا موت کے بعد. واسألک لذت النظر الی وجھک والشوق، اور تیرے چہرے کے دیدار کی لذت کو پانے کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتی ہوں. فی غیر ضرا مدرہ، مشکلوں میں پڑے بغیر. ولا فتنۃ مدلہ، اور ایسا فتنہ نہ ہو جو مجھے گمراہ کر دے. اللہم زینن بزینۃ الایمان، اے اللہ مجھے ایمان کی زینت سے مزین کر دے. وجلنا ہداتم مہتدین، مجھے ہدایت والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو آپ دیکھیے کہ یہ دعائیں، یہ آپ لوگ نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس بکس ہیں چھوٹی موٹی کوئی دعاؤں کی، اور آج کل تو ایپس میں بھی مل جاتی ہیں، تو آپ ان کو تشہد کی دعاؤں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری جو نماز کا ہوتا ہے. اور دن رات میں ایک دفعہ صبح و شام کی دعاؤں کو اور قرآنی اور مسنون دعاؤں کو پڑھ لیا کریں، آپ فیل کریں گے کہ اس سے آپ کو خوش رہنا آ جائے گا. یعنی خوشیوں کا یہ ایک راز ہے کہ انسان اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو جما دے. اصل میں آپ کو پتہ یہ کیا آ رہی آئے تھے، معیشت زنکا کا علاج. ساری دنیا معیشت زنکا ہے، تنگیوں میں پڑی ہوگی نا، یہ تو پڑھ لیا. تنگیوں سے نکلو کیسے؟ نمبر ایک، پانچ نمازوں سے اپنے آپ کو جوڑ لو. روح والی نمازیں، اردو والی نماز پڑھنی، عربی والی نہیں پڑھنی. یہ کون سی ہوتی ہے بھائی؟ وہ نماز جو اپنی زبان میں سمجھ آ رہی ہے. انگلش کی نماز پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ عربی میں، لگ رہے ہو کہ انگلش میں پڑھ رہی ہوں. دوسرا آپ خوش رہنے کا راز، ولا تمدن عینیک الی ما متعن بہ ازواج منہم، اور آپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں ان چیزوں کی طرف جو ہم نے ان میں سے کئی لوگوں کو دی ہوئی ہیں. یہ ہے خوشیوں کا دوسرا راز، کہ دوسروں کے ساتھ خود کو ٹیلی نہ کرو، دوسروں کے ساتھ کمپیئر نہ کرو. اس کے گھر میں یہ، میرے گھر میں کیوں نہیں، میرے گھر میں وہ نہیں، اس کے نہیں، اس کے بچے ایسے، میرے بچے دس 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 دس. آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی کوٹیشن پڑھ کے سناتی ہوں، مجھے کسی نے بھیجی کل، اچھی لگی. پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے. بس اس کو آپ کا لکھنے کا طریقہ سکھاؤ، پریشانی تذکرہ بڑھتی. جملہ آپ کو بعد میں خود ہی سمجھ آئے گا. پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے. آپ پریشان ہیں، خاموش ہو جائیں، آپ کی پریشانی کم ہوگی. صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے. یہ حلال اللہ کا دردا، شکر کریں گے تو پریشانیاں تکلیفوں سے بچ جائیں گے. ایک اور بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. ہمیں نیند نہیں آتی کہ اپنے گناہوں کے ڈر سے یا مال کے کم ہو جانے کے ڈر سے. تو ولا تمدن عینیک، یہ بات پیچھے پڑی ہے نا سورۃ نحل میں، مد لمبا کرنا، کھینچنا، مت دیکھو لوگوں کی چیزیں. بالکل وہی بات ہے جو سورۃ ہجر کی آیت 88 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تھی نا، کہ تمہیں ہم نے سبل مسانی دے دی، اب لوگوں کے بندے، ہار، ٹاپس اور انگوٹھیاں اور ان کے گھر اور ان کی گاڑیاں دے کر آنکھیں نہ لمبی کیا کرو. اس لیے کہ یہ ہے کیا چیزیں، زہرت الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا کھیل ہے. زہرہ کہتے ہیں اد کھلی کلی کو، کلی ابھی پھول جب پھول میں نہیں بدلی ہوتی نا اس کو زہرہ کہتے ہیں، یہ تو ان کھلی کلی ہے، دی کیوں ہے لوگوں کو، لِنَفْتِنَهُمْ فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں اس کے ذریعے. ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے. سورت کہف آیت 7 میں ہم پڑھ چکے، اِنَّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی بنایا اس کو دنیا کی زینت بنایا. حقیقت بھی یہی ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے. ابھی آپ کو دو تین مثالیں دیتی ہوں، صرف اس موضوع کو پورا کر لیں کہ کس طرح یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ بنتی ہے کہ جب ہم اس میں کھو کر اللہ کی یاد سے بھی جاتے ہیں اور دوسری طرف بھی ہونے لگتے ہیں. فرمایا وہ رزق و ربی کا خیر و ابقیٰ، تیرے رب کا دیا ہوا رزق بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ بات بھی بالکل سورہ ہجر کی آیت 87 میں تھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو سات باقی رہنے والی دہرائی جانے والی آیتیں دیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا. تو آپ کو مجھے کیا کہا کہ آپ کو 16 پارے دے دیے، ان کی موجودگی میں اب آپ دوسری چیزوں کی طرف نہ دیکھا کریں. اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا سے گزرنا ہے تو خیر سے گزریں. آپ کبھی پاکستان میں سفر کریں نا تو آپ سے دو راستے پوچھے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے شہر کے اندر سے گزرنے والی سڑکیں، چھوٹے راستے آپ کے جی پی ایس میں بھی ہوتے ہیں، شارٹیسٹ اور کوئکسٹ. ایک ہوتا ہے بائی پاس، فرق پتہ ہے دونوں کا؟ بائی پاس باہر سے گزر جاتا ہے، تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے ڈسٹینس وائز، لیکن فاسٹ بھی ہوتا ہے، ڈسٹریکشنس نہیں ہوتی. دوسرا ہوتا ہے جو شہر کے بیچ میں سے گزرتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے. آپ جب بیچ میں سے گزرتے ہیں نا تو آپ دیر سے پہنچتے ہیں، بائی پاس والے جلدی. کیوں؟ کہ دنیا سے گزرے، بیچ میں ٹریفک ہو گئی، کبھی کوئی دکانیں دکھ گئیں، شاپنگ ہو گئی، ڈی ٹریک ہو گئے. اس دنیا کو بائی پاس کر کے جب باہر سے گزر جائیں گے نا تو انشاءاللہ آگے پہنچیں گے. ایک حکایت کسی سے سنی تھی، کہتے ہیں کہ ایک شخص آتے اس نے کسی کو ایک ٹوکری دی اور کہا کہ اس باغ میں سے گزرو اور اس باغ کے اندر سے بہترین پھل جمع کر کے لے کر آؤ ٹوکری میں، اینڈ پہ جو لے کے آؤ گے تمہیں وہ ملے گا. اس نے کہا کہ شرط ایک ہے کہ اس باغ میں جانے کا تو رستہ ہے لیکن جس جگہ سے تم ایک دفعہ گزر گئے واپس نہیں آ سکو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ سر پہ ٹوکری رکھ کے گزر گیا. اب ایک جگہ گیا، پھل بڑے اچھے تھے، اس نے کہا نہیں اس سے آگے اور بھی اچھے ہوں گے. آگے گیا، واقعی اس سے بھی اچھے پھل تھے، تو کہا تھوڑے سے توڑ کے رکھ لوں. کہا نہیں، جب ادھر اچھے تو اس سے اور آگے ہوں گے. جانتا رہا، تھوڑا آگے گیا، کچھ اچھے کچھ نہیں، کہیں گے نہیں بھی اور آگے بہت رستہ ہے. ایک وقت ایسا آ گیا کہ سارے پھل ختم اور جھاڑ جھنکار شروع، اور جس ہاتھ ٹوکری لے کر گیا تھا خالی ٹوکری لے کے باغ سے باہر آ گیا. یہ ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کئی لوگوں کی قیامت کے دن ٹوکریاں بالکل خالی ہوں گی. دیکھیے آپ بازار جاتے ہیں نا، کبھی جاتے ہی ہوں گے، شاپنگ کرتے ہیں، تو شاپنگ مال میں کیا ہوتا ہے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں، آپ پک کرتے ہیں، مزہ آتا ہے نا شاپنگ کرتے ہوئے، نظریں ہوتی ہیں ادھر ہیں دیکھ رہے ہیں وہ. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک شاپنگ مال ہے. آپ یہ قرآن کی محفل کو ایک شاپنگ مال سمجھیں. یہاں آپ کے پاس بہت سارے گڈ ڈیڈز کے تحفے پڑے ہوتے ہیں، ان کو پک کرتے جائیں، جنت کی شاپنگ پوری ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں فوکس ہوگا، ہوں گے تو پھر فائدہ ہوگا. چلے دوسری چیز بھی پڑھ لی. تیسری چیز، معیشت زنکا کا علاج. وَمُرَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو. لَن نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور عاقبت یعنی انجام تو تقوی ہی والوں کا بہتر ہوگا. خود اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر دین پہ جمع، یہ ہے تیسرا حل. اکیلے سفر نہیں طے ہوتا، دین کا سفر تنہا نہیں گزرتا. آپ دیکھیں، میں نے ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، اس کا خلاصہ بتاتی ہوں، کہ اگر تم تیز چلنا چاہتے ہو تو اکیلے چلو، اور اگر تم دیر تک چلنا چاہتے ہو تو دوسروں کو ساتھ لے کر چلو. اور جو ساتھی واک کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا، آپ اکیلے جاتے ہیں تو بہت جلدی چلے جاتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں تو اب تھکتے نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو دین کے سفر میں گھر والوں کو ساتھ ملا لیں گے تو انشاءاللہ آپ تھکیں گے نہیں، بلکہ انجوائے کریں گے، پورا گھر آپ کا ساتھ دے گا اللہ کے حکم سے. لا نسلک رزقن سے کیا پتہ چل رہا ہے، رزق کی فکر چھوڑ دو. اگر ہم اپنے مردوں کو یہ سمجھا پائیں نا، اور یہ ہم کیسے سمجھائیں گے، نصیحت کر کے نہیں، اپنے رویوں سے. آپ بہت زیادہ مطالبے نہ کریں ان سے, اپنی خواہشات کو کم کریں, انجوائے کریں, ان کو بھی ٹائم دیں. ولا عاقبت للتقوی, پرہیزگاری تو بس تقوی والوں کے لیے ہے. اللہ اکبر. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آئی آپ کے رب کی طرف سے. دھان کے پان اس کو کہتے ہیں, اتنی آیتیں اترتی تھی پھر کہتے تھے معجزہ کوئی دکھے. جن کو ہدایت نہیں ملنی ہوتی نا, وہ کہتے ہیں کوئی اچھی آیت تو آئی نہیں آج, کوئی ہدایت والی بات تو نہیں تھی جس پہ کوئی عمل کرتے اور دس اینڈ دین. اللہ کہتے ہیں اور کون سی نشانی آئے گی, دن رات تو اس نبی پر وحی کی صورت میں معجزے اور نشانیاں آ رہی ہیں. اولم تاتیہم بینۃ مما فی الصحف الاولی, کیا ان کے پاس آئی نہیں روشن نشانیاں جو پچھلے صحیفوں میں تھیں, یعنی پہلی کتابوں میں جو باتیں تھیں وہ, یا آج اس قرآن میں نہیں آئی. یعنی اہل مکہ آپ کی نبوت کے ثبوت میں معجزے مانگتے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پچھلی کتابوں میں بھی اس نبی کا ذکر ملتا ہے اور اس کی زبان سے سن کر بھی تم نہیں مانتے. تو اولو ان اہلکناہم بعذاب من قبلہ, اور اگر ہم اس قرآن کے نزول سے پہلے ہی ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے. لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, تو یہ لازمن کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا, آتا رسول تو ہم کیا کرتے. فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ, تو ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی اس سے پہلے کہ اَنَّذِلَّ وَنَخْزَى, کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. اللہ اکبر. بالکل وہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 15 میں ہم پڑھ چکے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. مقصد کیا اس آیت کا, کہ جب نہیں آیا ہوتا رسول یا ہدایت کی کوئی بات تو لوگ کہتے ہیں آئے, اور جب آتا ہے تو پھر حق نہیں ادا کرتے. تو آخری آیت میں فرما دیا قل کل متربص فتربص, آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے, بس تم لوگ بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى, تو ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہے. من اهتدى کون ہے, جو منزل تک پہنچنے تک سفر میں رہیں گے. اور صراط السوی کون ہے, کہ آج کون جا رہا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو مس نہ کیجئے گا. آج تو ہدایت کے سفر پہ چل رہے ہو, اصل کامیاب کب ہو, جب اس سفر کی آخری منزل تک پہنچو. آپ یہاں سے مینچسٹر جائیں, ٹھیک راستہ ہے آپ کا, کامیابی کب ہوگی, آخری لمحے تک اس روڈ پہ رہیں. اگر آپ آخر سے پہلے ہی مڑ جائیں گے یا روڈ چھوڑ دیں گے تو آپ نہیں پہنچیں گے. تو اصل میں ایک میسج دے دیا ہم سب کو کہ آج دنیا میں ہر ایک خود کو سیدھے راستے پہ سمجھتا ہے. اصل فیصلہ تب ہوگا جب اللہ کے پاس پہنچیں گے کہ کون اصل میں کامیاب تھے. حق تو نہیں ادا ہوا لیکن بہرحال صورت پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل میں پورا کر دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى